الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی خونخوار ہے سرمایہ دار کی آویزش، بڑی خونخوار ہے سرمایہ دار کی آویزش، خدایا سیم و زر کی یہ نادانی نہیں جاتی. کسی کی باندیاں ریشم کے انباروں پہ تلتی ہیں اور کسی کی بیٹیوں کے تن سے اریانی نہیں جاتی. میرے واجب الاحترام وکلاء حضرات اور معززین شہر قصرور ضلع سیالکوٹ، مجھے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ حضرات کے اس قصرور شہر میں تقریر کی غرض سے حاضری کا موقع ملتا رہا ہے، لیکن بار میں وکلاء سے گفتگو کا یہ پہلا موقع ہے یہاں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں کے معزز صدر اور یہاں کے دین سے محبت رکھنے والے وکلاء نے مجھے یہاں آ کر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع بخشا ہے. مجھے یہ کہا گیا ہے کہ اسلام کی حقانیت کے موضوع پر جو کام پوری دنیا میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ عرض کریں. اور چونکہ تین چار دن پہلے 13 دسمبر حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، جو قائد اعظم کے مقتدر ساتھیوں میں سے ہیں اور تحریک پاکستان کے بانیوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان کا یوم وفات گزرا ہے. اس لیے مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ علماء کے اس ملک کے لیے کردار کے بارے میں بھی کچھ باتیں. وقت بڑا مختصر ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ حضرات انتہائی مصروف ہیں اور اس مصروفیت میں تھوڑا سا وقت آپ کا نکالنا یہ بہت بڑی بات ہے. میرے دوستو، اس وقت جو صورتحال ہے پوری دنیا کی، آج وہ بات نہیں رہی کہ جب سن 1601 میں برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں بر صغیر میں آئی اور مغلوں کے تخت کو انہوں نے ختم کر کے یہاں اپنی جاہ و حشمت کا سورج طلوع کیا، اور سن 1601 سے لے کر 1857 کی جنگ آزادی تک، اور 1857 میں جب دلی کے اوپر مغلوں کے آخری حکمران کو ختم کر دیا گیا اور دلی کے اوپر بھی انگریزوں کا تسلط قائم ہو گیا، تو اس کے بعد سے لے کر 1947 14 اگست اور 15 اگست کی رات کے 12 بجے تک یہ جو تسلط اس بر صغیر میں انگریز کا رہا، آج وہ بات پوری دنیا میں نہیں. ایک ایسا دور تھا کہ 9 آبادیاتی سلطنتیں وہ اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا سمجھتی تھی. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں 40 سال پہلے بہت زیادہ دین کا، علم کا، اقتصادیات کا، معاشیات کا بحران تھا. یہ ٹھیک ہے کہ اس ملک میں وعدے کے باوجود اسلام نہیں آیا، یہ ٹھیک ہے کہ اس ملک کے اندر وعدے کے باوجود لوگوں کو وہ سہولتیں نہیں ملی، لیکن آپ 40 سال پہلے دیکھیں کہ پاکستان میں 3 شوگر ملیں تھیں اور آج 170 کے قریب شوگر ملوں کے منصوبے ہیں. آخر یہ آپ کے ملک میں کام تو ہو ہی رہا ہے نا، لیکن ایک کام جس کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا کہ اس ملک میں اسلام کا نظام آئے گا، وہ آج تک نہیں آ سکا. یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ جس پر میں آخر میں چند باتیں عرض کروں گا، لیکن میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو سرمایہ دار قوتیں اور جو جبروتی اور طاغوتی طاقتیں پوری دنیا میں اسلام کے خلاف نواب پرداز تھی اور ان کا غوغا تھا پوری دنیا میں، پادری اور پوری دنیا کے غیر مسلم چوکوں میں کھڑے ہو کر علل اعلان کہتے تھے کہ اسلام نامکمل مذہب ہے، قرآن نامکمل ہو چکا ہے. اس وقت پوری دنیا میں یہ کیفیت نہیں ہے. اس وقت یورپ کا نوجوان جو جنس پرستی اور مادہ پرستی اور سائنسی اکتشافات اور جدید ٹیکنالوجی اور جدید مشینری کے دھوئے سے بیزار ہو کر، جنسی بے رحمی سے بیزار ہو کر جناب وہ سڑکوں اور بازاروں میں بھٹک رہا ہے، وہ اس بات کا متمنی ہے کہ ہمیں کوئی سکون دینے والا، ہمیں کوئی عافیت بخشنے والا، ہمیں کوئی اطمینان دینے والا نظام ملنا چاہیے، کوئی لائحہ عمل ملنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں سکون پیدا. اس وقت پوری دنیا کا، یورپ کا نوجوان اس بات کا متلاشی ہے. اور ہندوستان میں 20 کروڑ اچھوت اس وقت موجود ہے. ہندوستان کا 20 کروڑ اچھوت آج یہ چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی سینے سے لگا کر اپنے دین میں داخل کرے. اور آپ کو معلوم ہے کہ 2-3 سال پہلے افریقی ایک ریاست کے صدر موگابو نے جو اسلام قبول کیا، اور اس طرح نائجیریا کے ایک سکالر نے اسلام قبول کیا، فجی آئی لینڈ کی ایک عیسائی ریاست کے ایک بہت بڑی تنظیم کے سربراہ نے اسلام قبول کیا، اور امریکہ کے اندر بڑی بڑی یونیورسٹیوں اور کالجز کے اندر بڑے بڑے سکالر اور بڑے بڑے تحقیقیں کرنے والے ڈاکٹرز نے جب اسلام کی حقانیت کا مطالعہ کیا تو انہوں نے بے ساختہ یہ کہا کہ پوری دنیا میں اگر کوئی نظام حقانیت کا دعوے دار ہو سکتا ہے تو وہ صرف اسلام ہے. اور یہ کہہ کر اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا. یہ بات تو آپ پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم ہے کہ برنارڈ شاہ جو برطانیہ کا ایک بہت بڑا سکالر اور بہت بڑا مسلح تھا، اس برنارڈ شاہ نے یہ کہا تھا کہ اسلام دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے حقیقی اور سچا مذہب ہے. اس کو ایک گورے نے کہا کہ اگر اسلام دنیا کا سب سے سچا مذہب ہے تو پھر تم اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا اسلام مذہب سچا ہے، لیکن اس دور کا جو اسلام کا حامل مسلمان ہے اس کے کردار نے مجھے مجبور کر دیا کہ آج کے دور میں اگر میں اسلام قبول کروں گا تو میں انہی جیسا ہو جاؤں گا، اس لیے اسلام کو سچا سمجھتے ہوئے بھی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول نہیں کر سکتا. اسلام ایک ایسا دنیا میں مذہب ہے جو فطری اصول رکھتا ہے، جو نیچر کا مذہب ہے. نیچر کا مذہب اور دنیا میں کوئی نہیں. آپ عیسائیت کو لیں، آپ یہودیت کو لیں، آپ کمیونزم کو لیں. کمیونزم جس کے بانی لینن نے اور جس کے جناب علی، جس کے بانی ماؤزتونگ اور جس کے بانی ابراہم، جس کے بانی سٹالن، انجلس اور ماؤ اور یہ ان کے بانیان میں جتنے لوگ دنیا میں موجود ہیں، ان تمام نے اس وقت دعویٰ کیا تھا کہ ہمارا نظام مملکت کے اندر صحیح رفاہی مملکت کو قائم کر سکتا ہے. لیکن آج روس کا رہنے والا پریشان ہے اور وہ اسلام قبول کر رہا ہے. پچھلے سال چین کے اندر تبلیغی جماعت کے لوگ گئے اور 5,000 چینیوں کو حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا کر، آخر چین کے اندر انہوں نے، چینی لوگ مسلمان کیوں ہوتے ہیں؟ قرآن ایک آدمی ایک قرآن لے جا سکتا ہے، کارشگر کے ذریعے قرآن جاتا ہے میرے دوستو. اور اس کے علاوہ روس کے اندر دیکھیے، بڑی بڑی ریاستوں میں دیکھیے، ہالینڈ میں، پولینڈ میں، بڑے بڑے غیر مسلم ممالک میں دیکھیے، جہاں جہاں اسلام کی کوئی بھی تحریک کام کر رہی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کا دین بڑھتا جا رہا ہے، لوگ چوک در چوک اسلام میں شامل ہوتے جا رہے ہیں. میں نے برطانیہ میں برمنگھم کی جامعہ مسجد میں جمعہ پڑھایا ابھی 2-3 مہینے پہلے، تو مجھے بعد جمعے کے بعد ایک آدمی باہر لے گیا، اس نے کہا یہ جو دیکھو قطار کے اندر گورے بیٹھے ہیں، یہ قطار میں پتہ کیوں بیٹھے؟ میں حیران ہو گیا. اس نے کہا یہ گورے اس لیے آئے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے. اور جو آدمی اس کو اسلام، ان کو اسلام سمجھا لیتا ہے، جس کی سمجھ میں آ جاتا ہے وہ فوراً حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیتا. آج پوری دنیا کے اندر ایک اسلام کی ایسی قوت ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر پھیل رہی ہے. ایک عیسائی تھا، مارٹن عیسائی، گلاسکو اسکاٹ لینڈ کا بہت بڑا عیسائی تھا. اس نے مجھ سے کہا، میں نے اسے اسلام کی جب دعوت پیش کی تو اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کر سکتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ اسلام نے دنیا کو کیا دیا. مجھے اس نے کہا، میں نے کہا پوری دنیا کو تو اسلام نے بہت کچھ دیا، لیکن آپ بتائیں کہ کس کو اسلام نے کیا دیا. آپ کسی کا نام لیں تو اس کی زبان سے نکل گیا، اس لیے کہ وہ اسلام کا بڑا عالم تھا، اسلام کو بھی جانتا تھا. اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیں، صرف ایک آدمی کا نام لیا کہ بلال کو اسلام نے کیا دیا، بلال حبشی کو. میں نے کہا تم ابو بکر صدیق کا نام لیتے، عمر فاروق کا نام لیتے، عثمان و علی کا نام لیتے، یا 1,44,000 صحابہ کی جماعت میں کسی اور کا نام لیتے تو شاید میں آپ کی بات پر غور اور توجہ کرتا، لیکن آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ بلال کو اسلام نے کیا دیا. ایک کالے رنگ والا انسان ہے، اس کا رنگ کالا ہے، اور وہ حبشے سے چل کے آیا ہے، اور وہ حضور علیہ السلام کی عربی زبان سے واقف نہیں ہے، وہ پیغمبر علیہ السلام کا رشتہ دار نہیں ہے. اب دیکھو اسلام اس کو کیا دیتا ہے. اور اس کے مقابلے میں میں نے اس کو کہا، یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا کہ اسلام نے بلال کو کیا دیا، لیکن آپ اتنی بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ امریکہ کی مغربی جمہوریت کا بانی ابراہم لنکن، اس ابراہم لنکن نے اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد کوئی کالے کو کالا نہیں کہے گا، سیاہ فام کو سیاہ فام نہیں کہے گا. جب اس نے یہ بات کہی تو تیسرے دن اس کو گولی لگ گئی اور اس کو قتل کر دیا گیا. کہ تو کالے گورے کی تفریق کیسے کر سکتا ہے، تو اس تفریق کو کیسے ختم کر سکتا ہے، تو کالے گورے کے اندر مساوات کیسے لا سکتا ہے. میں نے کہا دیکھو، ایک تمہاری جمہوریت کا عیسائی علم بردار ہے اور تمہارے نظام کا علم بردار ہے، تیسرے دن اس کو گولی لگ گئی کہ وہ تفریق میں ڈالنا چاہتا تھا. اور میں نے کہا کہ حضرت بلال حبشی سیاہ فام تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، اسلام نے ان کو اتنا عظیم مرتبہ بخشا اور ان کو ان کی وجہ سے اتنی وسعت بخشی کہ ساری دنیا کے سردار آمنہ قدر یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا تھا کہ آج کے بعد کوئی کالا نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، الا بالتقوی. تقوی اگر تم میں زیادہ ہے تو تمہارا مرتبہ زیادہ ہے. میں نے کہا دیکھو، تم پوچھتے ہو بلال کو کیا دیا، میں نے کہا اسلام کے اندر اس بات کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو کہہ دیا جائے کہ تم مسجد کے اوپر کھڑا ہو کر یہ کہ اللہ کا نام بلند کر، تو اذان دے، اذان دینا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ کے پیغمبر نے اس بلال کو یہ کام سونپ دیا اور کہا اے بلال، تو یہاں خانہ، تو مسجد میں آ کر دنیا کو بلائے گا، تو اذان دے گا. تو اسلام نے بلال کو جو اونچا کیا، یہ اسلام ہی کی عظمت ہے. اور پھر میں نے کہا کہ جب خانہ کعبہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا، تو میں نے کہا تم نے فاتح دنیا میں اور بھی بڑے دیکھے، تم نے، میں نے کہا ہٹلر نہیں دیکھا، 3.5 لاکھ انسانوں کو جس نے قتل کرایا اور ان کی لاشوں کے اوپر تخت طاؤس کے تاج نچائے، اور اس کے بعد جناب علی تم نے، میں نے کہا نپولین نہیں دیکھا کہ جس نے جمہوریت کا اور جس نے ظلم کے خاتمے کا نام لے کر انسانیت کے گلے پر چھریاں چلا دی. میں نے کہا آؤ تمہیں ایک ایسا میں فاتح دکھاتا ہوں کہ اس فاتح نے جب مکے کو فتح کیا ہے تو مکے کو فتح کرتے وقت اس نے بلال حبشی کو لیا اور بلال سے کہا اے بلال، تو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جا. اور حضور نے اعلان کیا تھا کہ انسان کا احترام اور انسان کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے، تو کعبے سے زیادہ انسان کی عزت کو اونچا کر کے پھر اسی کعبے کی چھت پر بلال حبشی کو کھڑا کر دیا اور کہا اے بلال، تو آج کعبے کی چھت
حق پر کھڑے ہو کر اذان دے، یہ مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ حضور کی برادری سے تعلق رکھنے والے ابو بکر صدیق کو یہ مرتبہ نہیں ملا، عمر کو یہ مرتبہ نہیں دیا، عثمان کو اسلام نے یہ مرتبہ نہیں دیا کہ آج کعبہ فتح ہو گیا، آج پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجے گا۔ اللہ نے اس پیغمبر کو حکم دیا اور نبی نے اس کالے رنگ والے ایک حبشی کو، ایک سیاہ فام کو کعبے کی چھت پر کھڑے کر کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ اسلام غلاموں کو اتنا اونچا کرتا ہے کہ قریشیوں کو نیچے کھڑا کرتا ہے، غلاموں کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کرتا ہے۔ میں نے کہا یہ مقام اسلام کا ہے، یہ مرتبہ اسلام، وہ حیران ہو گیا۔ میں نے کہا تم صرف اس کی بات کرتے ہو، میں نے کہا تمہیں پتا ہے امریکہ کی ایک کناڈا یونیورسٹی کے پروفیسر نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا، اس کتاب 300 کے نام سے وہ کتاب بڑی مشہور ہوئی، 100 بڑے آدمی اس نے لکھے۔ میں نے کہا اس 100 بڑے آدمی کتاب انگریزی میں لکھنے والے سے، لکھنے والے کی کتاب کا کبھی مطالعہ کیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے، اس پادری نے کہا۔ میں نے کہا اس کتاب کے اندر سب سے پہلا نام اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لکھا ہے۔ میں نے کہا اس یونیورسٹی کے پروفیسر سے پوچھا تو عیسائی ہے، تو نے محمد کا نام سب سے پہلے لکھا؟ اس نے کہا کہ روئے زمین پر اس محمد مصطفیٰ سے بہتر کوئی انسان نہیں۔ اگر میں ٹھیک ہے عیسائی ہوں، لیکن مجھے عیسیٰ علیہ السلام نے وہ بات نظر نہیں آئی جو آمنہ کے در یتیم میں نظر آئی۔ اس نے کہا جس واقعے نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ واقعہ وہ تھا کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب خانہ کعبہ کو فتح کر کے کعبے میں داخل ہوئے تو آپ کی سواری کے اوپر ایک 7-8 سال کا بچہ زید بن حارثہ، ایک 10-11 سال کا بچہ زید بن حارثہ کا لڑکا اسامہ تھا، اسامہ غلام کا بیٹا تھا، غلام کے بیٹے کو پیغمبر نے سواری پہ سوار کیا۔ میں نے کہا آج پوری دنیا میں ایک چودھری ہے، ایک لارڈ میئر ہے تمہارے علاقے کا، اور ایک بڑا افسر ہے، وہ کسی نوکر کو اپنی گاڑی پر اپنے ساتھ سوار کرتا ہے، اور دنیا کے سب سے بڑے سردار نے اپنی سواری پہ غلام کے بیٹے کو سوار کیا اور کعبے کے اندر داخل ہو گیا۔ اور میں نے کہا ایک واقعہ اس نے یہ لکھا اور دوسرا واقعہ وہ عجیب لکھتا ہے کہ میں حضور کا نام میں نے پہلے اس لیے لکھا کہ مدینہ منورہ کے اندر جب دنیا کے قیدی قید کر کے حضرت بن حنین کے بعد لائے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان قیدیوں کے، ہزاروں قیدیوں میں ایک لڑکی بھی قیدی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ اس لڑکی قیدی کو دیکھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال یہ میری نبوت والی چادر ہے، اس چادر کو لے کر اس لڑکی کے چہرے پر ڈال دے۔ تو بلال نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ تو پیغمبر نے بڑا عجیب جواب دیا جس کو اس امریکہ کی یونیورسٹی کے آدم پروفیسر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جس میں حضور کا نام سب سے پہلے ہے، وہ کہتا ہے کہ بلال نے کہا تھا یہ تو کافر کی بیٹی ہے، تو حضور نے فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو، تو کافر کی بیٹی کے سر پہ پردہ ڈالے گا، خدا قیامت کے دن تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا۔ میں نے کہا تم دیکھو تو صحیح اسلام نے دنیا کو کیا دیا، اسلام نے غریبوں کو اونچا کر دیا۔ میں نے کہا ایک ہندو شاعر ہے جگن ناتھ آزاد، ہندو شاعر ہے، وہ اپنے حضور کی شان میں کہتا ہے وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تحریر کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاطوں کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفاتن سیلاب نور آیا، جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، اور مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحابہ رحم بن کر رحمت للعالمین۔ میں نے کہا ایک ہندو شاعر ہے حضور کی شان بیان کرتا ہے، اور میں نے اس عیسائی سے کہا کہ تم پیغمبر کو کیسے نہیں مانتے، مجھے بتاؤ کون سی دلیل تمہارے پاس ہے کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو چھوڑ جاتے، نبی کی سیرت کو چھوڑ جاتے۔ ایک پادری سے میں نے پوچھا کہ ہمارے پاکستان میں تو ربیع الاول کے مہینے میں حضور کی شان میں بڑے جلسے ہوتے ہیں، تو انہیں بھی کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں کوئی جلسہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی شان کا کوئی جلسہ یہاں بھی ہوتا ہے؟ میں تو پاکستان سے آیا ہوں، میں نے دیکھا وہاں ہر ہر جگہ پر اپنے نبی حضور علیہ السلام کی شان پر سیرت کے جلسے ہوتے ہیں۔ تو مجھے پادری نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا یہ بات تمہیں میں علیحدگی میں بتاؤں گا۔ ہم اندر چلے گئے تو اس نے مجھے کہا کہ فاروقی صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ ہم عیسیٰ کی سیرت کا جلسہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ عیسیٰ کی سیرت کو ہم تب اپنائیں کہ ہم عیسیٰ کو انسان سمجھتے، ہم تو عیسیٰ کو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ کے بیٹے کی سیرت ہم کیسے اپنا سکتے ہیں جو بیٹا ہی خدا کا ہے، جو ٹکڑا ہی خدا کا ہے، تو ہم حضور کی عیسیٰ کی سیرت تو تب اپنائیں کہ جس کو انسان سمجھے اور خیر البشر سمجھے اور بڑا سردار سمجھے، تو ہم اپنے پیغمبر کو سمجھتے اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ کے بیٹے کی سیرت کو اپنا کیسے سکتے ہیں؟ تو مجھے وہ فلسفہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے کہ 124,000 نبیوں میں کسی نبی کو اللہ نے اپنا ٹکڑا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے انسانوں کے لیے انسانوں میں ہی سے پیغمبروں کو بھیجا، اگر اس لیے کہ سیرت پر چلا جائے، نبی کی سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، اگر نبی ما فوق الانسان ہوتے، ما فوق البشر ہوتے اور نبی انسانوں میں سے نہ آتا تو انسان کو وہ کیسے کہتا کہ میرے طریقے پر چلو، میرے کردار پر چلو؟ پیغمبر کو اب اسی کی انسانیت میں ہی سے بھیج کر دنیا کو بتا دیا کہ یہ میرا پیغمبر ہے، اس نمونے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اگر رات کو تم نے سونا ہے تو سونا تو اس نے بھی ہوتا ہے، اگر تم نے کھانا ہے تو کھانا تو اس نے بھی ہوتا ہے، اگر تم نے پہننا ہے تو پہننا اس نے بھی ہوتا ہے، اگر تمہاری اولاد ہے تو اولاد ان کی بھی ہے، اگر میرے پیغمبر کے لیے ساری چیزیں موجود ہیں اور اس کے باوجود وہ پیغمبر اتنی عبادت کرتا ہے کہ ساری رات کھڑا ہے اور قرآن کو یہ کہنا پڑتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، اے پیغمبر ساری رات نہ جاگا کر، اور عائشہ فرماتی ہے کہ جب حضور ساری رات جاگ کر عبادت کرتے تھے تو صبح کو ہم دیکھتی کہ ان کے پاؤں کے اوپر ورم پڑ گئے ہیں، تو حضور علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے نبی آپ تو بخشے گئے ہیں، آپ اتنی عبادت کرتے ہو، حضور فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اس خدا کا شکر ادا نہ کروں جس نے یتیم کو خاتم الانبیاء بنا دیا؟ تو میرے دوستو یہ میں نے اس عیسائی کے سامنے جب یہ باتیں کہی تو وہ بالکل تیار ہو گیا کہ حضور کا کلمہ ابھی پڑھتا تھا، تو ایک بات ایک اور آدمی اس نے بلا لیا، وہ بھی عیسائی تھا، اس نے اس عیسائی نے بڑی عجیب بات کہی، وہ اس بات کا جواب میرے پاس کوئی نہیں تھا، لیکن میں حیران ہو کر جب میں نے تاریخ پر غور کیا تو مجھے فوراً اس کا جواب سمجھ میں آ گیا، تو اس پادری نے کہا ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مسلمان تو جدید اکتشافات کا، جدید ٹیکنالوجی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مسلمانوں نے ایٹم بم نہیں بنایا، مسلمانوں نے جدید مشینری نہیں بنائی، اور مسلمان تو ایک کار نہیں بنا سکتے، مسلمان تو ایک موٹر سائیکل نہیں تیار آج تک کر سکتا، تم کہتے ہو ایک ارب مسلمان ہے اور ارب 10 کروڑ ارب ہے، 21 ارب ممالک ہے ہمارے، اور پھر جناب علی تمہارے ساتھ مل کر کیا ہوگا؟ اس وقت پوری دنیا کی حیرت انگیز ساری ترقی وہ عیسائیوں کے پاس ہے، وہ عیسائی ممالک کے پاس ہے، تمہارے پاس تو یہ چیز ہے ہی نہیں، تم تو سائنس کو مانتے نہیں، دیکھو امریکہ چاند پر پہنچ گیا، ساری دنیا چاند پر پہنچ گئی، خلاؤں پر لوگ چلے گئے، سیارے چلے گئے، جدید مشینریاں بنائی، تم نے کیا بنایا؟ تم تو ہمارے محتاج ہو، جب اس مادی ترقی میں ہمارے محتاج ہو تو ہم روحانی طور پر تمہارے محتاج کیسے بن جائے؟ اور تم ادھر کہتے ہو اسلام ساری دنیا کا مذہب ہے، اسلام عالمگیر مذہب ہے، اسلام ہر دکھ کا علاج ہے، اور ادھر ہمیں حضور کے زمانے کی تلوار دکھاتے ہو کہ جی مقابلہ کرنے کے لیے تلوار ہونی چاہیے، مقابلہ کرنے کے لیے منجنیق ہونی چاہیے، مقابلہ کرنے کے لیے جناب علی تیر ہونا چاہیے، تو آج تیروں کا دور ہے اور ایٹم بمبوں کا دور ہے اور جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو بتائے اسلام کو کہتے ہو ہر دور کا ہر علاقے کا مذہب ہے، تو اس موقع پر آ کر اسلام نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، اسلام نے سائنس میں کیا ہمیں دیا ہے، اسلام نے جدید مشینری ہمیں کیا دیا ہے؟ تو اگر یہ اس سوال کا آپ ہمیں جواب دے دیں تو ابھی میں حضور کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں. یہ سوال اس عیسائی کا بڑا عجیب تھا. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ برادران عزیز، میرے وکلاء، بزرگوں، دوستو، بڑی عجیب بات تھی اس کی. ایک دفعہ تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہمارے نکل گئی، اور واقعتاً بات ہے بھی یہی کہ مسلمان صرف اخلاقیات پر، عبادات پر، معاملات پر یہ کہنے کے لیے رہ گیا، اور مولوی ہمارے پاکستان میں یہ کہنے کے لیے رہے بھائی مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات، یہ کہنے کے لیے رہے. لیکن اسلام یہاں اس طرح مکمل نہیں ہوتا. اسلام تو پوری دنیا کی قیادت کرنے کا مذہب ہے، اور قیادت کا تقاضا کیا ہے کہ قرآن کے 10ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اگر تمہارے دشمن نے ایٹم بم بنایا ہے تو تم بھی ایٹم بم بناؤ، اگر تمہارے دشمن نے جس لباس میں تمہارا مقابلہ کرنا ہے اسی لباس میں اس کا مقابلہ کرو. آج میرے دوستو دیکھو، آج پاکستان تو بیچارہ بنا ہی کل ہے، تو اربوں کے پاس جو اتنا پیسہ موجود ہے، اربوں کے پاس اتنی دولت موجود ہے، تو وہ دولت ساری کی ساری ان کو اسلام کے اس جدید ترقی پر لگانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ چاہیے لیکن اربوں نے وہ سارا پیسہ جمع کرا دیا امریکہ کی کے بینکوں میں اور برطانیہ کے بینکوں میں اور جناب علی سوئٹ لینڈ کے بینکوں میں، ساری رقم اربوں کی جمع ہو گئی اور سونا چاندی وہاں دھکیل دیا، اور وہ پیسہ لے کر عیسائی، میرا اور آپ کا پیسہ اور مسلمان قوم کا وہ پیسہ لے کر وہ عیسائی ایٹم بم بنا رہے ہیں، وہ جناب کارخانے لگا رہے ہیں، وہ ہتھیار تیار کر رہے ہیں، وہ جدید ٹیکنالوجی میں وہ سبقت لے گئے ہیں، وہ بڑی بڑی جناب علی ہر سال کیٹلک کاریں اور پتہ نہیں کیا کچھ تیار کرتے ہیں، اور مسلمان انہی کا دستے نگر ہے، پیسہ بھی تیرا استعمال کرتے ہیں اور جناب علی تیرے لیے ہی، تیرے اوپر ہی وہ برساتے، تیرے لیے ہی وہ سارے کچھ استعمال کرتے ہیں، مسلمان ان کا اسلحہ لے کر آپس میں لڑ رہا ہے۔ یہ بات بڑی اس کی عجیب تھی، میں بڑا حیران ہوا جب اس نے یہ کہا کہ سائنس کا مقابلہ اسلام کے پاس کوئی نہیں۔ تو میں نے جب قرآن پاک کے معنی پر اور کچھ آیتوں پر غور کیا تو ایک بات میری سمجھ میں آئی، جو میں نے ان عیسائیوں کے سامنے کہی وہ میں آپ حضرات کے سامنے بھی کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اس سلسلے میں اضافہ ہو۔ میں نے اس کو ایک بات کہہ دی، میں نے کہا کہ اسلام ہی سائنس کا بانی ہے۔ یہ بات بڑی عجیب ہو گئی کہ اسلام ہی سائنس کا بانی ہے، یہ کیسے؟ میں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اسپین کے دارالحکومت تک، اسپین تک 707 مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، اور اس وقت کوئی امریکہ کا وجود نہ تھا، برطانیہ کی یہ کوئی طاقت نہ تھی، جرمنی نہ تھا، فرانس کی یہ جاہ و عصمت نہ تھی، اس وقت قیادت پوری دنیا کی ٹیکنالوجی کی اسلام کے پاس تھی اسپین تک، اور بعد میں مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، اسپین تباہ ہو گیا ازغل کی بغاوت کی وجہ سے، اسپین کا بیڑا غرق کر دیا ہلاکو اور چنگیز خان نے جناب علی کرتبہ سے لے کر بغداد تک لاشوں سے بکھیر دیا، اور جناب علی مسلمانوں کا سارا سیاسی سرمایہ تباہ و برباد ہو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، میں نے اس کو یہ کہہ دیا کہ اسلام سائنس کا بانی ہے۔ اس نے کہا اگر اسلام سائنس کا بانی ہے تو چاند پر سعودی عرب کو جانا چاہیے تھا، چاند پر پاکستانیوں کو جانا چاہیے تھا، چاند پر ہمارے مسلمانوں کو جانا چاہیے تھا، ہم چلے گئے۔ میں نے اس کو کہا اسلام سے پہلے سائنس کیوں نہیں؟ وہ چپ کر گیا۔ میں نے کہا دیکھیے اسلام سائنس کا بانی ہے، آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ حضور سے پہلے سائنس کیوں نہیں تھی؟ حضور سے پہلے آسمان بھی تھا، زمین بھی تھی، کاریں بھی تھیں، آلات بھی تھے، ساری چیزیں تھیں، چاند تھا، سورج تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے سائنس کیوں نہیں تھی؟ وہ کہنے لگا مجھے تو پتہ نہیں۔ میں نے کہا تمہیں اس بات کا اگر پتہ چل جائے تو تم جانو کہ اسلام ہی سائنس کا بنی۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا توجہ کریں، سائنس، سائنس ایک انگریزی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے ریسرچ کرنا، اور یہ جو سیاست کا لفظ ہم بولتے ہیں نا، سیاست کا، سیاست کہتے ہیں جمع کرنے کو، سیاست بھی سائنس سے نکلا، اور سیاست کا لغوی معنی ہے بھیڑوں کو جمع کرنا، سیاست کا لغوی معنی بھیڑوں کو اکٹھا کرنا، یہ انگریزی کا لفظ ہے، اور اس کا معنی بھیڑوں کو جمع کرنا، اور جس وقت اصطلاح میں ہم سیاست کہیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے مملکت کے نظام کو درست کرنا، مملکت کے نظام کو، اور اسی سیاست سے سائنس ہے، اور سائنس کا معنی ہوگا ریسرچ کرنا، ریسرچ کر کے کسی آلے سے ملا دینا، اس کو میں نے کہا سائنس کہتے ہیں۔ اور سائنس نے جب ریسرچ کی چاند پر، سورج پر، پتھروں پر، درختوں پر، تو یہ جدید ٹیکنالوجی وجود میں آئی۔ میں نے کہا اسلام سے پہلے سائنس اس لیے نہیں تھی کہ اسلام سے پہلے سائنس کے یہ سارے محور، یہ ساری چیزیں عبادت گاہ شمار ہوتی تھی، لوگ سورج کو سجدہ کرتے تھے، لوگ چاند کو سجدہ کرتے تھے، لوگ پتھروں کی مورت بنا کر سجدہ کرتے تھے، لوگ ان تمام چیزوں کو سجدہ، مٹی کو، بتوں کو سجدہ کرتے تھے، تو جس چیز کو سجدہ کیا جائے قوم اس کو خدا سمجھتی ہے، اور خدا جس کو سمجھ لے، معبود جس کو سمجھ لے، اس کی ریسرچ نہیں ہو سکتی۔ بات نہیں سمجھے؟ جس کو لوگ معبود سمجھ لیں اس کی ریسرچ، اسلام نے آ کر سب سے پہلے جب اللہ کی تلوار پھیری اور کہا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو یہ جو بت بنا رکھے تھے آسمانوں کے، چاند کے، سورج کے، پتھروں کے، ان بتوں پر چھری چلائی، تو سب سے پہلے اسلام نے ان کی خدائی کو ختم کیا، اور جب ان کی خدائی اور ان کی مرکز عبادت کو ختم کیا تو اب انسان کو کے اوپر سے وہ جناب علی جو ہوا تھا ان کی خدائی کا جب وہ اترا، تو اس کے بعد انسانیت ان کی توڑ پھوڑ کرنے لگی اور ان کی ریسرچ کرنے لگی۔ میں نے کہا تم چاند کی بات کرتے ہو، چاند کو تو تمہاری قوموں نے خدا کہا، سورج کو خدا کہا، آگ کو خدا کہا، پتھروں کو خدا کہا، جب پتھروں کو اور آگ کو تم نے خدا سمجھ لیا، ان چیزوں کو تم نے خدا کہا، ان پر ریسرچ کیسے کرتے؟ اسلام نے آ کر لا کی تلوار پھیر کر پہلے ان کی خدائی کا بت توڑ دیا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، اور جب یہ کہا کہ یہ خود کچھ بھی نہیں ہے، اس کہنے کے بعد پھر آپ کو حوصلہ ہو گیا، آپ نے ریسرچ شروع کر دی، ریسرچ اسپین کے لوگوں نے شروع کی تھی، مسلمان قوم دین سے نکلتا چلا گیا، اور یہ ٹیکنالوجی اور ریسرچ تمہارے حصے میں چلی آتی گئی، تم تو ریسرچ میں اور ٹیکنالوجی میں اسلام کے شکر گزار بنو کہ اسلام نے تمہارے لیے یہ راستہ بہم پہنچایا، اگر اسلام تمہارے لیے یہ راستہ نہ بناتا تو آج تک تمہاری قومیں چاند کو بھی خدا کہتی، سورج کو بھی خدا کہتی۔ ایک آدمی، اللہ کا فضل ایسا ہوا، ایک آدمی کی بات سمجھ میں آ گئی، اس نے اسی جگہ کہہ دیا کہ مجھے کلمہ پڑھائے میں بھی مسلمان ہوتا۔ وہاں برطانیہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں اگر کسی کو بات سمجھ میں آ جائے نا تو وہ اسی وقت کلمہ پڑھ لیتا ہے، یہاں کی طرح نہیں ہے کہ میں اپنے مولوی صاحب سے پوچھ کر آؤں گا، ہے وہ اپنی تشریح اس میں خود داخل کرے گا اور بعد میں آ کر کہے گا یہ بات۔ اب دیکھو تیل نکل آیا، چاہیے کیا تھا کہ جب تیل نکل آیا تو اس حدیث کے مطابق اس ساری تیل کی دولت کو اسلام پھیلانے پر، قرآن پھیلانے پر خرچ کیا جاتا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ لیکن عربوں نے اس ساری تیل کی دولت کو اپنے محلات بنانے پر خرچ کیا، اپنے جناب علی، اپنے آپ کو اونچا کرنے پر خرچ کیا، دولت کو اپنے آپ کی عیاشی پر لگا دیا، تو ہوا یہ کہ 25-30 لاکھ کا اسرائیل ان پر غالب آ گیا۔ آیا کہ نہیں آیا؟ ہم نے حضور کا کلمہ ہی نہیں پڑھا، حضور علیہ السلام، حضور کا کہنا ہی نہیں مانا، جب کہنا ہی نہیں مانا تو سارے عرب کے اوپر 25-30 لاکھ کا اسرائیل غالب آ گیا۔ یہ حضور کی حدیث پر عمل نہ کرنے کی بات ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ دولت تو عربوں کے پاس ہے پوری دنیا میں، جس سے پوری یورپ جو ہے وہ ترقی پا رہا ہے، اور دوسرے نمبر پر دنیا کا 78% ربڑ دنیا کی یہ ملائیشیا کے ملک سے نکلتی ہے، ملائیشیا کے سے، اور اگر ملائیشیا اپنی اس ربڑ کو اسلام کے لیے وقف کرے، اسلام کا ذریعہ بنائے اور اس کو اسلام کے پھیلانے کے لیے استعمال کرے اور ربڑ کو چند دنوں کے لیے روک لے تو پورے یورپ کا پہیہ جام ہو جائے۔ پورے یورپ کا جو پہیہ چل رہا ہے صرف ملائیشیا کی وجہ سے، ملائیشیا مسلمانوں کا ملک ہے، تو تیل بھی مسلمانوں کے پاس ہے اور وہ ربڑ بھی مسلمانوں کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا تھا مدینہ منورہ سے کہ جاؤ جا کر ترکی کے اندر جو قسطنطنیہ کا قلعہ ہے، اس قسطنطنیہ کے قلعے کی دیواروں پر قبضہ کرو۔ اپنے دور میں حضور کا انتقال ہو گیا تھا، وہ صحابہ کرام نے بعد میں اس قلعے کو فتح کیا اور قلعے کو فتح کر کے وہاں اسلام کا پرچم لہرایا۔ اب جب وہ حدیث ہماری سمجھ میں آئی تو میں حیران ہو گیا، اتنی گہری بات کہ پیغمبر نے بار بار فرمایا کہ قسطنطنیہ کی اس دیوار پر قبضہ کرو۔ جب ہم نے دیکھا کہ قسطنطنیہ کی وہ دیوار کون سی ہے، ہمیں نظر آیا کہ ترکی کے اندر وہ جو درہ دانیال ہے، وہ درہ دانیال ہی اس دیوار کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جاؤ اس دیوار پر قبضہ کرو۔ تو آج جدید اٹلس اور جدید جغرافیہ ہمیں بتاتا ہے کہ مشرق اور مغرب کو ملانے والا وہی درہ دانیال ہے، وہی درہ دانیال ہے۔ اگر اس درے کو آج بند کر دیا جائے تو مشرق کی صنعت مشرق میں غرق ہو جائے اور مغرب کی صنعت مغرب میں غرق ہو جائے اور پوری دنیا کا یورپ جو ہے وہ تباہ ہو جائے۔ یہ درہ دانیال ترکی کے پاس، جو قدرتی ذرائع جتنے بھی ہیں وہ مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن اگر مسلمان اپنے پیغمبر کو چھوڑ دے، اپنے نبی کو چھوڑ دے، اپنے اسلام کو چھوڑ دے، اپنے کلمے کو چھوڑ دے، اپنی سیرت کی تعمیر کو چھوڑ دے تو کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ باتیں ہو سکتی ہیں، جیسے آپ نے دیکھا 40 سال سے یہاں باتیں ہو رہی ہیں، جو حکمران برسر اقتدار آتا ہے وہ قوم کو پاگل بنانے کے لیے کیا دیتا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل بیٹھ گئی، کبھی مشاورتی کمیٹی بیٹھ گئی، کبھی تحقیقاتی کونسل بیٹھ گئی، اور کبھی شریعت بینچ بیٹھ گیا، کبھی شریعت فیکلٹی بن گئی، کبھی یونیورسٹی اسلام کے نام پر بن گئی، اور جبھی قرآن کے نام پر جلسہ ہو گیا، کبھی جناب علی مشائخ کی کانفرنس بلائی۔ اس پوری قوم کو پاگل بنایا جا رہا ہے 40 سال سے، اور یہ پاگل ایسا بنایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ موجودہ قوانین کو اسلام کے سانچے میں ڈالا جائے گا، یعنی یہ نہیں کہا جاتا کہ اسلام لایا جائے گا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ موجودہ قوانین کو اسلام کے سانچے میں ڈالیں گے۔ یعنی وہ سانچہ کہاں ہے؟ وہ ڈائی کہاں ہے؟ ہمیں نہ وہ آج تک سانچا نظر آیا نہ وہ ڈائی نظر آئی. اس سے بڑی عجیب بات کیا ہے کہ ایک حکمران یہ چاہتا ہو کہ مارشل لا لگے, فوراً مارشل لا لگ جاتا ہے. ایک حکمران چاہتا ہے اخبار بند, اخبار بند, لیڈر بند, لیڈر بند, جماعت بند, جماعت بند, سب کچھ جو چاہتا ہے وہ ہوتا جاتا ہے. لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ میں شریعت لاؤں تو وہ نہیں ہوتا, اگر وہ چاہتا ہے میں اسلام لاؤں تو وہ نہیں ہوتا. تو یہ بات میری تو سمجھ میں نہیں آج تک آئی کہ ہر چیز تیری مرضی کی ہو رہی ہے لیکن اسلام تیری مرضی کا نہیں ہوتا. تو اس بارے میں ہمارے کئی وکلاء حضرات بھی کہتے ہیں, پر کئی پڑھے لکھے دوست مجھے کئی دفعہ کہا کہ جی چلو ٹھیک ہے شریعت اگر آ جائے تو کیا حرج ہے, لیکن شریعت کون سی ہو؟ مولانا مودودی والی شریعت ہو, مفتی محمود والی شریعت ہو, شاہ احمد نورانی والی شریعت ہو, یا کوئی شریعت ہو, لیکن اگر آپ شریعت لانے کا فیصلہ کر لیں اور کہیں کہ شریعت ہونی چاہیے تو اس کا تو حل موجود ہے. لیکن آپ تو صرف یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ شریعت کون سی ہو. آپ کو معلوم ہے سن 52 کے اندر, 52 کے اندر علماء, 52 یا 51 کے اندر مولانا شام الق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کا سوال, اسی سوال کا جواب دیا تھا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی جو تحریک پاکستان کے بانیوں میں سے تھے, ان کا یہ اصرار تھا کہ قائد اعظم نے فرمایا کہ اسلام اس ملک میں لانا ہے, اب اس کے لیے دستور ساز اسمبلی بنے, اس کے لیے تعلیمات اسلامیہ کا بورڈ بنے, اس کے لیے باقاعدہ تعدیلات بنائی جائیں. تو کیا ہو, بریلوی کہتے ہیں ہمارا مذہب ہو, دیوبندی کہتے ہیں ہمارا اسلام ہو. تو اس کا جواب اس وقت مولانا شام الق تھانوی جو علامہ شبیر احمد عثمانی کے شریک کار تھے اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شریک کار تھے, انہوں نے اس کا جواب دینے کے لیے کراچی کے اندر 22 نکات ترتیب دیے 31 علماء کے. وہ 31 علماء بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ بھی اس میں موجود تھے. وہ 22 نکات ترتیب دیے, وہ 22 نکات رہنما اصول ہیں اس پاکستان کے اندر اسلام لانے کے. اگر کوئی بھی, اور اس کے اندر مولانا مودودی بھی شامل تھے, اس کے اندر سارے علماء, مفتی شفیع شامل تھے, مولانا ابوالبرکات اور سنات شامل تھے, اس میں شیعہ کے حافظ کفایت حسین شامل تھے مجتہد, تو سارے علماء اس میں شامل تھے. تو وہ ایک دستاویز بن چکی ہے. تو جب دستاویز وہ بنی تھی تو اگر اسلام لانے میں حکمران مخلص ہوتے تو اسی دستاویز کے مطابق اسلام لانا دیتے, ایک اصول کی بات ہے, اسلام تو آ جانا چاہیے تھا نا. لیکن اس دستاویز کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا تو آج تک اسلام نہیں آیا. اور جب چونکہ وہ بات لوگوں کو بھول گئی تو اب پھر کہتے ہیں جی کون سا اسلام آئیے. بھئی اسلام کے لیے تو دستاویز بن چکی ہے تو اب نئی بات کی کیا ضرورت ہے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ یہ جو پاکستان بنا سن 1947 14 اگست میں, یہ صرف 14 اگست میں نہیں بنا, یہ 1947 میں نہیں بنا. اس پاکستان کی بنیاد اس وقت رکھی گئی تھی کہ جب سن 1826 کے اندر حضرت شاہ اسماعیل شہید اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت رائے بریلی سے 18,000 سپاہیوں کا قافلہ روانہ کر کے راجہ رنجیت سنگھ جو پنجاب کا گورنر تھا اس کے خلاف اعلان جہاد کیا تھا, اس وقت شاہ اسماعیل کا یہ نظریہ تھا کہ راجہ رنجیت سنگھ کو پنجاب سے ختم کر کے یہاں اسلامی ریاست کو قائم کیا جائے. ورنہ مجھے بتائیے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جو ایک خانوادہ شاہ ولی اللہ کا چشمے چراغ تھا اور شاہ ولی اللہ کا پوتا تھا اور شاہ عبد الغنی کا لڑکا تھا, اس شاہ اسماعیل کو اور سید احمد شہید کو جو شاہ عبد العزیز کے شاگرد تھے ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ تھے مولوی, وہ تھے پیر, وہ تھے خانقاہ بزرگ, کہ خانقاہ کو چھوڑ کر وہ تلوار اٹھا کر میدان میں کیوں آئے, ان کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ اس لیے کہ راجہ رنجیت سنگھ پنجاب کا گورنر تھا اور اس وقت پنجاب صرف اٹک پر جا کر ختم نہیں ہو جاتا تھا بلکہ یہ پورا صوبہ سرحد پنجاب میں شامل تھا. اس لیے پنجاب ادھر سندھ سے ملتا تھا اور ادھر جناب علی صوبہ سرحد کا سارا پختون علاقہ پنجاب میں شامل تھا. تو اس وقت راجہ رنجیت سنگھ کا مقابلہ کرنے کے لیے جو سب سے پہلی بالا کوٹ کی تحریک چلائی گئی جس میں شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت تھی, تو میرے دوستو یہ تحریک اسلام کو اس ملک میں لانے کی بنیاد تھی اور ہندوؤں کا تسلط اس بر صغیر سے مٹانے کی سب سے پہلی کوشش تھی. اس کوشش کے نتیجے میں کیا ہوا کہ پشاور پر حملہ ہوا سن 1826 یکم مئی کو, پشاور فتح ہو گیا, اتمان گئی پر حملہ ہوا, اتمان گئی فتح ہو گیا, اور وہاں چوک یادگار میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے امیر المومنین ہونے کا اعلان کر دیا گیا اور چوک میں ان کا پرچم لہرا دیا گیا اور صوبہ سرحد کا اکثر علاقہ ان کی حکومت میں شامل ہو گیا. اور جب ان کا قافلہ اکوڑا خٹک کے پاس پہنچا تو ان کو ایک سکھ گورنر راجا رنجیت سنگھ کا ایک کاسٹ ملا، انہوں نے کہا جتنی پیش قدمی آپ نے کیا وہ علاقہ آپ کے پاس ہے، آپ اگلی پیش قدمی نہ کریں. تو سید احمد شہید نے فرمایا کہ میں حکومت لینے کے لیے نہیں آیا، میں یہاں پر تیرے ظلم و ستم سے اور تیرے استبداد سے اس مسلمان قوم کو نجات دلانے آیا ہوں. جب تک تیرا ظلم باقی ہے اس وقت تک میرا جہاد جاری رہے گا. شاہ اسماعیل نے جہاد کی وہ مثال پیش کی ہے کہ جس کی مثال اس بر صغیر میں کوئی پیش نہیں کر سکتا. آپ لوگ تاریخ دان ہیں، انگریزی کا مورخ برطانیہ میں شاہ اسماعیل کی کارگزاری کو تاریخ کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر شاہ اسماعیل شہید کی کارگزاری کے لیے کوئی ادارہ قائم نہیں، کوئی یادگار قائم نہیں، کوئی ان کے لیے کوئی سلسلہ قائم نہیں. اب میں بالا کوٹ میں گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ڈسٹرکٹ کونسل ایبٹ آباد کے چیئرمین نے ایبٹ آباد شہر کے اندر شاہ اسماعیل کی یادگار کے لیے بہت بڑی لائبریری کا اہتمام کیا. یہ اپنے موسموں کو یاد کرنے کی چیز ہوتی ہے، اپنے موسموں کے کارنامے اجاگر کرنے کی چیز ہوتی ہے. آخر شاہ اسماعیل کو ملک کا اقتدار تو نہیں چاہیے تھا. شاہ اسماعیل کو پتا چلا تھا کہ لاہور کی شاہی مسجد کے اندر انگریزوں نے استبل بنا دیا ہے، ہندوؤں سکھوں نے استبل بنا دیا ہے لاہور کی شاہی مسجد کو، اور مسلمان لڑکیوں کو اغوا کیا گیا ہے، اور مسجدوں کو اللہ کا نام مسجدوں میں لینے سے روک دیا گیا ہے. تو اس ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے اور سکھوں کا تسلط مٹانے کے لیے اور اس کے بعد ان کے اطراف و جہالت میں جتنے کفار تھے ان کو مٹانے کے لیے سید احمد شہید کی یہ تاریخ سب سے پہلے تھی. اب میرے دوستو اگر اس آئینے میں دیکھا جائے تو اس پنجاب کو اسلام پر لانے کی سب سے پہلی کوشش شاہ اسماعیل کی تھی، لیکن چونکہ اس کے بعد دلی کا ایک حکمران، دلی کا اقتدار 1857 میں جب مغلوں کا ختم ہوا اور انگریز کا تسلط پورے بر صغیر میں چھا گیا تو اس کے بعد میرے دوستو بات بالکل بدل گئی کہ پنجاب پر بھی انگریزوں کا تسلط ہو گیا اور پورے بر صغیر پاک و ہند پر اور پورے ادھر پرتگال تک اور ادھر جناب علی چٹاگاؤں کی پہاڑیوں تک انگریز ہی انگریز پورے بر صغیر پر چھا گئے. تو اس کے بعد علماء نے لاہ عملی اس لاہ عمل کو اور اس علماء نے اپنی حکمت عملی کو تبدیل کیا اور تبدیل کر کے پھر 1911 کے اندر شاید شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عالمگیر تحریک چلائی جس تحریک کا نام تحریک ریشمی رومال ہے، جس کے اندر مولانا عبید اللہ سندھی کو انہوں نے روس بھیجا اور اس کے علاوہ استنبول بھیجا، ترکی بھیجا اور اس کے علاوہ غازی امام اللہ کے پاس افغانستان بھیجا تاکہ پورے ہندوستان کے ارد گرد کی ریاستوں سے اسلحہ لے کر ہم انگریز کا درمیان میں مقابلہ کریں. یہ ایک بہت بڑا جہاد تھا، ریشمی رومال کی بہت بڑی تاریخ تھی جس میں مولانا عبید اللہ سندھی کا کارنامہ تھا. اور چونکہ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دارالعلوم دیوبند کا ایک شیخ الحدیث اور عالم تھا، اور مولانا محمد قاسم نانوتوی ان کے استاد اور مولانا رشید احمد گنگوئی ان کے استاد وہ 1857 کی جنگ آزادی میں قیادت کر چکے تھے اور ان کے رفقا شہید ہو چکے تھے اور ایک مدرسہ فکر قائم ہو چکا تھا. مولانا قاسم نانوتوی سر سید احمد خان کے ساتھیوں میں سے تھے، سر سید نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی، مولانا قاسم نانوتوی نے دیوبند کا مدرسہ بنایا. اور یہ ٹھیک ہے کہ سر سید کی علی گڑھ یونیورسٹی نے اس قوم کو مولانا محمد علی جوہر دیا، اس قوم کو شوکت علی دیا، اس قوم کو علامہ شبلی نعمانی دیا، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو دیوبند کی اس تحریک نے اس قوم کو مدرسہ فکر کے اور نظریہ پاکستان کے ایسے علمبردار دیے کہ اسی دیوبند سے عبید اللہ سندھی پیدا ہوا جس کو 25 سال کے لیے انگریز نے جلاوطن کر دیا، اسی دیوبند سے مفتی کفایت اللہ دہلوی پیدا ہوا کہ جس مفتی کفایت اللہ دہلوی کے ایک فتوے کو دیکھ کر انگریزوں کی حکومت اور انگریزوں کا اقتدار لرزتا تھا. ہندوستان کا سب سے بڑا مفتی تھا، دیوبند کی بنیاد 1866 میں رکھی گئی صرف اس لیے کہ 1863 میں 14,000 علماء کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تھا. اور جب انگریز آیا تھا اس وقت صرف دلی کے شہر میں 1,000 مدرسہ تھا دلی کے شہر میں، لیکن 1863 میں سارے مدرسوں پہ بلڈوزر پھرا دیے، سارے مکاتب پہ بلڈوزر پھرا دیے، سب کچھ لوٹ لیا، شاہ ولی اللہ کا مدرسہ رحیمیہ تباہ کر دیا. اسی بات کو جناب علی ختم کرنے کے لیے اگر انگریز اسی طرح رہتا آج ہندوستان کا نام دین کا نام و نشان نہ ہوتا. تو مولانا قاسم نانوتوی نے 1866 میں اسی تلافی کے لیے دیوبند کا مدرسہ قائم کیا اور اس کے بعد جناب علی دین کی خدمت ہوتی رہی، وہاں سے علماء پیدا ہوتے رہے اور اس کے اندر شیخ الہند محمود الحسن پیدا ہوا جس کے شاگردوں میں ایک جس نے 6 آدمی مقرر کیے، ایک آدمی عبید اللہ سندھی تھا جو ریشمی رومال کی تاریخ چلاتا تھا، ایک مولانا شرف علی تھانوی کو مقرر کیا کہ جنہوں نے کتابیں لکھ کر 2,500 کتابیں لکھ کر مسلم لیگ کے مسلمانوں کی رہنمائی کی، اور جس کے اندر ان کے علاوہ مفتی کفایت اللہ دہل بھی تھے جو فتاوی جاری کرتے تھے، اور ان کے علاوہ اور علامہ شبیر احمد عثمانی تھے، وہ علامہ شبیر احمد عثمانی کہ جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تحریک پاکستان میں. میں یہ اعتراف کرتا ہوں، مجھے اس بات یہ بات تسلیم ہے کہ علماء دیوبند کے اندر دو گروہ تھے، ایک گروہ کی قیادت مولانا حسین احمد مدنی کر رہے تھے، ایک گروہ کی قیادت مولانا اشرف علی تھانوی کر رہے تھے، ایک گروہ کی دیانت داروں نے یہ رائے تھی کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، اس لیے ان کی دیانت داروں نے رائے تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر پاکستان بنے گا تو تین جگہ پر مسلمان تقسیم ہو جائیں گے، ایک مغربی پاکستان، ایک مشرقی پاکستان اور ایک ہندوستان کا مسلمان۔ تو میرے دوستو، ان کی یہ دیانت داروں رائے تھی، آپ کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے بھی اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی اس دیانت دارانہ اختلاف کی رائے کو آپ غداری پر معمول نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی مسلمان قوم کا کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہے، مولانا حسین احمد بدری ہے، وہ یہ چاہتے تھے مسلمان تین حصوں میں تقسیم نہ ہو، اور آج آپ نے دیکھ بھی لیا، مجھے کئی مسلم لیگ کے دوستوں نے کہا یارو بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ یہ تین حصوں میں مسلمان تقسیم ہو گئے، اب ہندوستان کا جو مسلمان ہے 16 کروڑ وہاں پر موجود ہے اور آئے دن ہندو ان پر ظلم کر رہے ہیں، اگر مسلمان ایک جگہ پر، یہ ان کی رائے تھی۔ میں چونکہ پاکستان کی ہم تو پیداوار ہے اور ہماری جہاں پاکستان میں پیدائش ہے، رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کی جو رائے تھی میں ان کے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ ان کی رائے سے آپ کو اور مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن رائے دیانت دارانہ طور پر یہ تھی کہ مسلمان تین حصوں میں تقسیم نہ ہو، اور اس کے مقابلے میں علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تھی کہ ملک بننا چاہیے، علیحدہ ریاست ہونی چاہیے کہ جس کے اندر اسلام کا نظام حکومت قائم ہو، اور اسلام قائم ہو۔ چنانچہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے 1300 خلفاء تھے، وہ سارے خلفاء پاکستان کی تاریخ میں قائد اعظم کے ساتھ رہے، مولانا ظفر احمد عثمانی ساتھ رہے۔ آپ نے دیکھا کہ 1847 میں جب پاکستان بنا تو کراچی کو دارالخلافہ پاکستان کا بنایا گیا، تو کراچی کے اندر 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کو 12:30 بجے مولانا شبیر احمد عثمانی نے پاکستان کا پرچم لہرایا، اور مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی نے مگر مشرقی پاکستان میں 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کو پاکستان کا پرچم لہرایا، اور اس کے بعد یہ علامہ شبیر عثمانی کو قائد اعظم نے جناب علی شیخ الاسلام کا لقب دیا، اور اس کے علاوہ قائد اعظم سے اسی دوران کسی نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی مولوی بھی ہے، تو انہوں نے کہا میرے ساتھ ایک وہ مولوی ہے جس کا نام مولانا اشرف علی تھانوی ہے، جو ہندوستان کے سارے مولویوں کو تکڑی کے ایک پلے میں ڈال دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر اشرف علی تھانوی کو ڈال دیا جائے تو اس کا علم ان تمام پر بھاری۔ اختلاف آپ کو مذہبی طور پر یا سیاسی طور پر ہو سکتا ہے، لیکن جو فیکٹ ہے، جو حقیقت ہے، آپ اس کو تو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح ایک طبقہ تھا جس کی قیادت مولانا شبیر عثمانی نے کی، جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا، اور علامہ شبیر عثمانی کی جماعت تھی جمعیت علماء اسلام، انہوں نے جمعیت علماء اسلام کی بنیاد 1945 میں کلکتے میں رکھی، اور اس کے علاوہ مولانا حسین احمد مدنی نے 1928 میں جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی۔ یہ جو پاکستان میں جمعیت علماء اسلام ہے جس کی قیادت مولانا مفتی محمود نے کی تھی، یہ وہی جماعت ہے کہ جس کی قیادت علامہ شبیر عثمانی نے کی تھی، انہی کی بنائی ہوئی جماعت ہے۔ اور میرے دوستو، یہ علماء کا ایک کردار تھا، اور جب پاکستان بن گیا تو علماء نے تاریخ 53 کی تاریخ میں قادیانیوں کا مقابلہ کیا، اور اس کے بعد پھر 62 کے اندر مفتی محمود نے پہلی آئین ساز اسمبلی کے اندر اسلام کا نظریہ پیش کر کے اسلام کو آئین اسمبلی سے منظور کرانا چاہا، اور 73 کے آئین میں بھی مفتی محمود کا یہ کارنامہ تھا کہ جس نے اسلام کے قانون کو نافذ کیا۔ ٹھیک ہے، میرے دوست پیپل پارٹی والے دوست بھی موجود ہوں گے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پیپل پارٹی کے منشور میں یہ بات شامل تھی کہ ہماری سیاست جو ہے وہ جمہوریت ہے، ہماری معیشت سوشلزم ہے، اور ہمارا مذہب جو ہے اسلام ہے۔ لیکن اس کے باوجود معیشت کو سوشلزم کہنے والے ذوالفقار علی بھٹو سے بھی مفتی محمود نے جب 73 کے آئین پر دستخط کرائے تو اس میں سوشلزم کا لفظ نہیں آنے دیا جس کے منشور میں سوشلزم شامل تھا۔ تو یہ کارنامہ مفتی محمود کا تھا کہ پاکستان چونکہ نظریہ اسلام کے لیے بنا ہے، اس لیے اس کے دستور متفقہ میں صرف اسلام کی شک آ سکتی ہے اور کوئی نظام نہیں آ سکتا۔ تو یہ مختصر سی علماء کی خدماتیں، اور یہ میں بڑا آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے وقت بخشا اور وقت دیا، اور میری معروضات کے لیے آپ یہاں تشریف لائے۔ وہ آخر دعوان الحمدللہ۔
ممبران بار میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہے کر سکتے ہیں، تو ممبر نہیں ہے وہ میں بات کر کے سوال ہوتا ہوں۔
انسانیت کے لیے نجات دہندہ اس نے ثابت کیا ہے کہ انسانیت کے لیے اس دور میں جو سب سے بڑا نجات دہندہ ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے، یہی قسمتی ہے۔ اور آپ نے اگر وہ کتاب پڑھی ہوگی اور یا پڑھے گے تو آپ دیکھیں گے کہ صرف ایک ایک دو دو صفحہ ایک ایک شخصیت کو ملا، کوئی لمبی چوڑی سیرت نہیں انہوں نے لکھی کہ بھی اس کے اندر پوری داستان لکھی ہو، ایک دو وجوہات لکھی۔ انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ کا جو انقلاب ہے، یہ انقلاب اتنی جلدی پوری دنیا میں پھیلا ہے، اتنی جلدی کہ ابھی 10 سال کی مدت میں مدینہ منورہ سے لے کر ایران اور کابل کی سرحدوں تک محمد مصطفیٰ کا انقلاب پہنچ گیا۔ اتنی جلدی اتنا بڑا انقلاب دنیا میں آج تک پھیلا کوئی نہیں۔ ایک یہ بھی قسمت ہے، یہ بھائی صاحب اپنا محترم فاضل دوست نے بڑا عجیب سوال کیا اور آج کل کی سیاست کے بالکل عین مطابق ہے، اور میں اپنے بار کے سارے دوستوں سے درخواست کروں گا کہ کوئی سوال ایسا نہ ہو کہ آپ حسرت ہی لے کر چلے جائیں کہ ہم پوچھ نہیں سکیں۔ کھلی چھٹی ہے، ہم وہ آدمی نہیں ہے کہ آپ کو جھڑکے ماریں کہ بھی آپ فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، چھوڑیں، یہ سوال کیوں کرتے ہیں۔ آپ کو کھلی چھٹی ہے، جو مرضی سوال کریں۔ یہ جو سوال ہے نا شریعت بل کے بارے میں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس بارے میں موقف بالکل واضح ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ شریعت بل جو ہے، شریعت بل جو پیش کیا گیا، یہ اصل میں لوگوں کی توجہ اقتدار حکومت کے خلاف طریقوں سے ہٹانے کے لیے پیش کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ رائے ہے کہ اس شریعت بل سے لوگوں میں یہ بات ہو گئی کہ اسلام ایک متنازع مسئلہ ہے۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ جس وقت سینٹ کے اندر مولانا سمیع الحق صاحب اور مولانا قاضی عبداللطیف صاحب، جو ہمارے ہی بزرگوں میں سے تعلق رکھتے ہیں، جب انہوں نے یہ بل پیش کیا تو اس کے بعد ایک فارم چھپا تھا کہ جس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کو شریعت چاہیے یا نہیں چاہیے۔ فارم آپ نے دیکھا، شاید آپ نے دیکھا، یہاں بھی آیا ہو۔ وہ فارم چھپا تھا کہ آپ کو شریعت چاہیے یا نہیں چاہیے۔ وہ فارم پورے ملک میں پھیلایا گیا تو اس فارم میں یہ پوچھا گیا کہ تمہیں شریعت چاہیے نہیں چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ یہ اس قوم سے یہ دھوکہ ہے کہ جس قوم کے جس جو ملک بنا اسلام کے لیے، اس کے اندر ابھی کوئی کسر باقی رہ گئی ہے کہ تم لوگوں سے پوچھو کہ تمہیں شریعت چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب پچھلے سال ریفرنڈم جیت چکے اسلام کے نام پر، اور جب انہوں نے ووٹنگ کرائی تو کہا کہ اسلام کے نام پر میں ووٹنگ کرا رہا ہوں، اور جس وقت لوگوں نے ان کو ووٹ دیے یا 2 یا 4-5% لوگوں نے ووٹ ڈالے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لوگ اسلام چاہتے ہیں اور اسلام جیت چکا ہے اس لیے کہ میں اقتدار پر آ گیا۔ یعنی لوگوں نے ووٹ دیے تو مجھے نہیں دیے، اسلام کو دیے، اور اسلام کو دیے اس لیے میں اقتدار پر آ گیا۔ اب کو اسلام ضیاء الحق کے ریفرنڈم کے موقع پر تو جیت گیا تھا، لیکن اب 2 سال کے بعد اسلام اس ملک میں ہار گیا تھا کہ لوگوں سے یہ جناب علی پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں شریعت چاہیے یا نہیں چاہیے۔ یہ اسلام کو متنازع بنایا گیا کہ بھئی جناب علی ایک فارم پیش کر کے بھئی تم اس کو متنازع کیوں بناتے ہو، اس کی تو بنیاد اسلام کے لیے۔ اور پھر ایک اور بات ذہن میں رکھیں، شریعت بل پیش کیا کہ اسمبلی منظور کرے گی، شریعت بل پیش کیا اسمبلی۔ یہ ہمیں پتا ہے کہ ہر بل اس لیے پیش نہیں کیا جاتا کہ اس پر اختلاف ہی ہوتا ہے، کئی بل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بغیر اختلاف کے پیش کر دیا جاتا منظور ہو جاتا ہے۔ لیکن اس بل کو پیش کرنا ایک طرف یہ بات ہے، اور ملک کے حالات ہیں کہ یہاں پر جناب علی ملک کے اندر نئی نئی آوازیں، سیاسی مخالفتیں، سب کچھ ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف صورت حال یہ ہے کہ وہ 73 کا آئین جو متفقہ دستاویز ہے، جس کے اوپر ولی خان کے بھی دستخط ہیں، بے شک آج ولی خان یہ کہتا ہے کہ مجھے 73 کا آئین پسند نہیں اس لیے کہ صوبائی خود مختاری اس میں کم ہے، وہ اس کا اختلاف صوبائی خود مختاری سے ہے، وہ یہ کہتا ہے، لیکن ولی خان کے بھی دستخط ہیں، اس کے اندر مسلم لیگیوں کے بھی دستخط ہیں، جماعت اسلامی کے بھی دستخط ہیں، اس کے اندر اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، سب علماء کے دستخط ہیں۔ تو جو متفقہ ایک دستاویز تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے اس کو تو تم نے بالا تاک میں رکھ دیا اور نیا بل پیش کرا کے پورے ملک میں اسلام کو متنازع بنا دیا۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ اس میں تو یہ لکھا ہے کہ شریعت 73 کے آئین میں لکھا کہ ملک میں 7 یا 10 سال تک اسلام ہونا چاہیے، تو اس اسلام کی شکل کیا ہوگی، عدالتوں میں نظام کیا ہوگا، دفعات کیسے ہوں گی، تعزیرات کیسے بنے گی؟ تو ان تعزیرات کے لیے خود ضیاء الحق صاحب نے 73 کے آئین کے مطابق مولانا ظفر احمد انصاری کو اور مولانا تقی عثمانی کو اور یہ سارے مکاتب فکر کے علماء کو بٹھایا اور نظریاتی کونسل کی وہ ساری سفارشات مرتب کی، اور وہ ساری سفارشات اس شریعت بل سے بھی زیادہ تفصیلی ہے۔ اگر ضیاء الحق مخلص ہوتا 73 کے اس متفق آئین کے مطابق ان نظریاتی کونسل کو سفارشات کو نابود کر دیتا تو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ پارلیمنٹ کے اندر آج بل پیش ہوتا ہے تو میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں کہ یہ بل مجلس شورا کے اندر پیش کیوں نہیں کیا گیا؟ بھائی مجلس شورا جو ضیاء الحق صاحب نے بنائی تھی اس کے اندر یہ بل نہیں پیش کیا جا سکتا تھا؟ اگر اس وقت پیش کیا جاتا تو اس وقت ضیاء الحق نے نافذ تو کرنا نہیں تھا، تو ذمہ داری ساری ضیاء الحق کی ہوتی، اس لیے کہ وہ آل ان آل مطلق الانعام صدر تھا تو ذمہ داری ہوتی۔ اب جناب علی ضیاء الحق کی اس کو شے ہے کہ بل پیش کرو، اگر بل منظور نہیں ہوگا تو ذمہ داری سول حکومت پر آئے گی، پارلیمنٹ پر آئے گی، تو ضیاء الحق صاحب نکل رہے ہیں۔ اور یہی ہم اسی بات کو دھوکہ کہتے ہیں، شریعت بل میں ٹھیک ہے کوئی اسلام کے خلاف بات نہ ہوگی، لیکن یہ جو طریقہ کار ہے یہ ایک دھوکہ ہے۔ اس وجہ سے مولانا فضل الرحمان کے حامی نہیں۔
مولانا صاحب آپ کی باتیں جو ہیں بڑی ایمان افروز تھیں، جیسے کہ ابھی ہمارے دوست نے یہ سوال کیا
ہے
تو میں بہ جاؤں کارلا جو ہے کہ آپ نے یہ شریعت بل کے بارے میں جو وضاحت کی ہے, ایک طرف جو شریعت بل ہے اس کی حکومت بھی مخالفت کر رہی ہے اور وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر رہی کہ یہ شریعت بل جو ہے یہ پاس ہو, دوسری طرف ہماری دینی جماعتیں جس میں آپ کا جمعیت علماء اسلام کا ایک گروپ آپ کا بھی شامل ہے وہ بھی اس کی مخالفت کر رہا ہے, اسی طرح مولانا شاہ مروانی صاحب بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور جمعیت اہل حدیث کا بھی ایک گروپ اس کی مخالفت کر رہا ہے, اور وہ یہ بھی نہیں بتا رہا کہ ان کو اس میں سے کس چیز سے اختلاف ہے, صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت بل جو ہے اس میں اختلاف ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اگر آپ شریعت بل کی حمایت کر کے ان دوستوں کے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیں حکومت کے برخلاف تو کیا یہ شریعت کی منزل قریب ہوگی, یا کہ آپ شریعت بل کی مخالفت کرتے رہیں گے اور حکومت بھی مخالفت کر رہی ہے تو یہ منزل قریب ہوگی, جبکہ دوسری طرف آپ ان لوگوں کے ساتھ ایم آر ڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ نہ صرف اسلام کے مخالف ہیں بلکہ ایم آر ڈی میں کہیں کوئی بنیادی ایک نقطہ بھی مشترک آپ کا ان کا اسلام کے متعلق نہیں ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کا گروپ جو ہے ان کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہے, ولی خان کے ساتھ تعاون کرتا ہے, بے نظیر کے ساتھ تعاون کر رہا ہے, لیکن دوسری طرف جیسے کہ آپ نے کہا کہ بھائی نکات پر ان کا اتفاق ہے اور رہا ہے تو کیا یہ منزل قریب نہیں ہوگی کہ کیا ان لوگوں کے ساتھ آپ تعاون کریں جن لوگ جو لوگ شریعت بل کی حمایت کر رہے ہیں اور پیش کر رہے ہیں, حکومت بھی مخالفت کر رہی ہے آپ بھی مخالفت کر رہے ہیں, کیا اسے منزل قریب ہوگی یا کہ دور ہو جائے گی, آپ اس کی طرف بات فرمائیں.
یہ جو سوال کیا ہے نا اصولی طور پر میں نے اس کا جواب پہلے اپنے بیان میں دے دیا ہے, اگر آپ اس بیان کو اور فرمائیں تو اس میں اس کا جواب موجود ہے. باقی آپ نے یہ بات کہی نا کہ علامہ احسان علیہ ظہیر صاحب یا اہل حدیث یا دوسرے مخالفت کر رہے ہیں, تو وہ جو مخالفت کر رہے ہیں نا جی ان کی مخالفت کے لیے آپ کو سوال ان سے کرنا چاہیے. مجھ سے آپ نے جو سوال کیا کہ مولانا فضل الرحمان نے اختلاف کیوں کیا, میں نے اس کی وضاحت کی. دوسری بات آپ نے ایک درمیان میں یہ کہہ دی کہ ایم آر ڈی کے کسی نقطے کے ساتھ یہ جماعتیں متفق نہیں ہیں, آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان نے یا ہم نے کبھی بھی پیپل پارٹی کے سابقہ دور کو اچھا نہیں کہا اور نہ اس کے دور کو اچھائی کے لیے اور نہ اس کے دور کی تعریف کے لیے یہ اتحاد قائم ہوا. اتحاد اس لیے ہوا ہے ایم آر ڈی کا کہ 73 کا آئین بحال ہونا چاہیے اصولی طور پر, اور دوسرے نمبر پر اس میں مارشاء اللہ نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ ابھی سمجھتے ہیں کہ ضیاء الحق صاحب یک قلم جب تک وہ وردی پہنے ہوئے ہیں یک قلم اسمبلیوں کو ختم کر سکتے ہیں, اسمبلیوں کی کوئی حیثیت نہیں. مارشاء اللہ کے خاتمے کو آپ لفظی طور پر مانے بے شک, لیکن یہ جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے یہ سب مارشاء اللہ نئے سرے سے لگانے کے لیے ہو رہا ہے, اور ضیاء ایک دن خبر آپ کو مل جائے گی اگر اسی طرح رہا کہ اچانک اسمبلیاں ختم ساری باتیں ختم, اور یہ ایک تلوار جو آپ کے اوپر لٹک رہی ہے اس وردی کو جب تک نہیں اتاریں گے یہ تلوار لٹکتی رہے گی, اور جب تک یہ تلوار لٹکتی رہے گی تو تلوار کو اوپر سے اتارنے کے لیے اس وقت تک ایم آر ڈی باقی رہے گی اور اس وقت تک اس کے اتحاد رہے گا, اور اتحاد کی جو وجوہ ہے ان وجوہ پر آپ غور کریں. اور باقی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ بات مشترک نہیں, ہم نے پہلے کہہ دیا کہ ہم نے کبھی سرٹیفکیٹ مولانا فضل الرحمان نے پیپل پارٹی کو یہ نہیں دیا کہ اس کا دور بڑا اچھا تھا. مولانا فضل الرحمان بھٹو ازم کے نعرے کے مخالف ہیں, آپ کو معلوم ہے جو کراچی میں بے نظیر سے ان کی ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ تم بھٹو ازم کا نام نہیں لے سکتی اس لیے کہ ہمارا تم سے اس بارے میں کوئی اتحاد نہیں. چند باتوں پر اتحاد ہوتا ہے, دو چار پانچ, اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں کون سا سیاستدان ہے جس نے ایم آر ڈی کے پورے موقف کی حمایت نہیں کی, نورانی صاحب نے نہیں کی, پروفیسر غفور نے نہیں کی, پیر بگاڑا نے نہیں کی, تمام اصولوں پر سب لوگ متفق ہیں, وہ صرف اپنی قیادتوں اور اپنی چودراہٹوں کی وجہ سے باقاعدہ شامل نہیں ہوتے, وہ علیحدہ بات ہے, لیکن ان کے سارے نکاتوں کی ہر سیاستدان نے حمایت کی ہے, اور وجہ اتحاد کی میں نے آپ کو بتائی, اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ 73 کا جو آئین ہے وہ اس ملک کی بنیاد ہے, اور اگر مولانا فضل الرحمان یا دینی جماعتیں اس سے علیحدہ ہو جاتی ہیں تو 73 کا آئین ختم ہو جاتا ہے تو ساری بنیاد ہی ختم ہو جائے.
میں ایک بات پوچھنا رہ گئی, میں نے یہ پوچھی تھی کہ شریعت بل کے بارے میں اگر آپ ان دوستوں کی حمایت کریں تو منزل اسلام کی قریب ہوگی, یا کہ مخالفت آپ جاری رکھیں گے تو اسلام کی منزل.
ہم اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ شریعت بل کے بارے میں ہماری حکومت نفاذ میں مخلص ہی نہیں ہے,
اور یہ سب کچھ میری بات سنیں نا، حکومت آپ مجھے بتائیں کہ اگر حکومت مخلص ہے تو وزیر قانون یہ کیوں کہتا ہے کہ یہ شریعت بل آ ہی نہیں سکتا نافذ
نہیں ہو سکتا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ کانگریس کی مخالفت کر رہی ہے، میں نے کہا مخلص ہے، میں تو کہہ رہا ہوں وہ بھی مخالفت کر رہی ہے، آپ بھی مخالفت کر رہے ہیں.
اچھا میں تو یہ کہہ رہا ہوں وہ تو سارے مخالفت کر رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت اس کے نفاذ میں مخلص نہیں ہے، اور جو اقتدار والا دھوکہ دے رہا ہے، آپ کو چکر دے رہا ہے اپنے اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے، تو اگر ہم حمایت کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اس کے اقتدار کے لمبائی میں شریک ہوں. اور دوسری بات ہے کہ بنیادی طور پر ان اسمبلیوں کو مولانا فضل الرحمان تسلیم ہی نہیں کرتے، جب وہ اسمبلیوں کی تسلیم نہیں کرتے تو اسمبلیوں کی کسی کاروائی کو وہ کیسے تسلیم کرتے؟
کیا پٹروئزم میں کوئی کمی آئی؟
بڑی اچھی بات فرمائی ہے صاحب نے، ہمارے فاضل دوست نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ بھٹو صاحب کو ناکام کر کے ہم نے قوم کو کیا دیا؟ بھٹو صاحب کو ناکام کرنے کے بعد ہم نے کیا دینا تھا؟ ہمارے پاس تو اقتدار آیا ہی نہیں.
آپ نے اقتدار گوایا آپ نے تھا، پٹرو سے لیا آپ نے تھا، آپ نے جنرل ضیاء کو دے دیا.
آپ کے پاس کیا ثبوت تھا کہ ہم نے دیا؟ وہ تو رات جو رات کے ایک بجے آ کر حکمران بن گیا.
میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے قولوں فیل میں تضاد ہونے کی وجہ سے، ان جماعتوں کے تضاد میں قولوں فیل تضاد کی وجہ سے بھٹوئزم دستور اسی طرح قائم ہے، اور آپ کی نسبت بین جی کی پارٹی کو زیادہ
اسلام کی جو مقبولیت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تو نہ یہ جلسہ ہوا ہے اور نہ اس کے بارے میں ہمارا ابھی کوئی پروگرام ہے کہ جو بھٹو کی مقبولیت ہو رہی ہے اس کے خلاف ہم کریں. دوسری بات یہ ہے کہ بھٹو کے دور کے ساتھ اصولی اختلاف تھا، اس اصولی اختلاف پر سب لوگ متفق ہو گئے تھے، اور جب اصولی اختلاف پر متفق ہوئے اور اس کے یعنی اختلاف پر وہ اکٹھے ہوئے تو ان کا معاہدہ ہوا، بھٹو صاحب کا اور جناب علی ایم اے یعنی قومی پی این اے کا معاہدہ. اور اس معاہدے کی 31 شکوں میں ایک شک باقی رہ گئی تھی جس پر دستخط ہونے باقی تھے، تو راتوں رات ضیاء الحق صاحب آ گئے. تو ہمارے پاس اقتدار کب آیا؟ ضیاء الحق جو راتوں رات آئے تھے ان کو حملے کرائے تھے،